علماء دیندار افراد کو اس زمانے میں برطانوی ایجنٹ کہا گیا، یہی نہیں بلکہ علماء کو سرمایہ داروں، غاصب زمینداروں اور رجت پسندوں کا طرفدار اور تمدن و ترقیات کا مخالف بھی بتایا گیا۔ دوسری طرف غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے علماء، مبلغین اور دینداروں کو یونیورسٹی اور یونیورسٹی والوں سے ڈراتے اور سب پر لامذہبیت، بے راہ روی اور اسلام نیز مذاہب کے مظاہر کی مخالفت کا الزام عائد کرتے تھے، تاکہ نتیجے میں حکام دین و مذہب، اسلام و علماء اور دینداروں کے مخالف ہوں اور عام لوگ جو مذہب اور مذہبی پیشواؤں سے محبت کرتے ہیں وہ کابینہ، حکومت اور اس سے متعلق ہر چیز کے مخالف ہوں، اور حکومت، قوم، نیو یونیورسٹی والوں اور علماء دین کے مابین شدید اختلاف لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے لیے راستہ اس طرح کھول دے کہ ملک کے تمام شعبے ان کے تحت تسلط ہوں اور قوم کے تمام ذخائر ان کی جیبوں میں پہنچ جائیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مظلوم قوم پر کیا گزری اور کیا گزرنے والی تھی۔ اب جبکہ خداوند عالم کی مرضی اور علماء نیز یونیورسٹی کے اراکین سے لے کر تاجروں، مزدوروں، کسانوں اور دیگر طبقات پر مشتمل قوم کی جد و جہد سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں اور انہوں نے بڑی طاقتوں کے اقتدار کی دیوار گلا دی ہے اور ملک کو ان کے اور ان سے وابستہ لوگوں کے ہاتھ سے نجات دلا دی ہے، ان سے میری وصیت یہ ہے کہ موجودہ اور آئندہ نسلیں غفلت سے کام نہ لیں اور یونیورسٹی کے اراکین اور عزیز و کارآمد جوان، علماء اور اسلامی علوم کے طالب علموں سے دوستی و ہم آہنگی کے رشتے کو زیادہ مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ غدار دشمن کے منصوبوں اور سازشوں سے غافل نہ رہیں اور جیسے ہی کسی فرد یا جماعت کو دیکھیں جو اپنے قول و عمل کے ذریعے نفاق و اختلاف کی کوشش میں مصروف ہے تو اس کی ہدایت و نصیحت کریں اور اس کا اثر نہ ہو تو اس سے روگردان ہو جائیں، اس کو الگ تھلگ کر دیں اور سازشوں کے جڑ پکڑنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ابتدا میں آسانی سے روک تھام کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر اساتذہ میں ایسا شخص نظر آئے جو انحراف پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس کی ہدایت کریں، اور اگر ہدایت نہ پائے تو اسے اپنی بزم سے دور کر دیں اور تدریس سے روک دیں۔ میری اس وصیت کے زیادہ تر مخاطب علماء دین اور دینی علوم کے طالب علم ہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں ہونے والی سازشیں خاص گہرائی رکھتی ہیں۔ معاشرے کے دونوں محترم طبقے کو سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہی قوم کے دانشمند ذہن ہیں۔ ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جس کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے دوسرے ممالک اور ہمارے عزیز ملک کو بہت متاثر کیا اور اس کے آثار کافی حد تک باقی ہیں، استعمار کے اپنے زیر اثر ممالک کو اپنے آپ سے بیگانہ کرنا ہے اور ان کو اس طرح مغرب پرست اور مشرق پرست بنانا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی ثقافت اور طاقت کو بالکل بھول بیٹھے۔ ان ممالک نے مغربی و مشرقی بلاکوں کی نسلی و ثقافتی بالاتری تسلیم کر لی، دو طاقتوں کو اپنا قبلہ جانا اور انہیں دونوں میں سے ایک سے وابستگی کو اپنے ناقابل اجتناب فرائض میں شامل کیا۔ اس غم انگیز واقعے کی داستان طویل ہے اور اس سے پہنچنے والے نقصانات جو اب بھی پہنچ رہے ہیں جان لیوا اور سخت ہیں۔ اس سے زیادہ غم انگیز بات یہ ہے کہ ان سامراجیوں نے اپنے زیر اثر ستم رسیدہ اقوام کو ہر چیز میں پیچھے رکھا اور ان کے ملکوں کو تجارتی منڈی بنا دیا۔ انہوں نے ہم کو اپنی ترقیات اور اپنی شیطانی طاقتوں سے اتنا زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی تخلیقی کام کی ہمت نہیں کرتے۔ اپنی ہر چیز، اپنی سرنوشت اور حتیٰ اپنے ملکوں کو ان کے سپرد کر کے ہم تنگوش ان کے احکامات کے تابعدار ہیں۔ یہ مصنوعی کھوکھلا پن اور توہی مغزی اس بات کا سبب بنی ہے کہ ہم کسی کام میں اپنی فکر و دانش پر بھروسہ نہ کریں اور مشرق و مغرب کی اندھی تقلید کریں، بلکہ اگر ثقافت، ادب، صنعت اور جدت تھی بھی تو مغرب پرست اور مشرق پرست بے تہذیب قلمکاروں اور مقرروں نے اس قدر نکتہ چینی کی،
اور مضحکہ اڑایا کہ ہماری فکری استعداد ہمیشہ کے لیے دب کر رہ گئی اور آئندہ کے لیے ہمیں مایوس کر دیا، اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان کے برخلاف غیروں کے آداب و رسوم کو خواہ وہ کتنے ہی خراب اور گرے ہوئے کیوں نہ ہوں، قول و فعل اور تحریروں کے ذریعے رائج کر رہے ہیں اور ان کی تحسین و تعریف کے ساتھ اقوام پر مسلط کرتے پھر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کتاب، تحریر یا تقریر میں کچھ یورپی الفاظ ہوں تو ان کے مطالب پر توجہ دیے بغیر حیرت کے ساتھ قبول کر کے ان کے بولنے یا لکھنے والوں کو دانشور اور روشن خیال سمجھتے ہیں۔ اگر گہوارے سے قبر تک ضروریات زندگی کے نام مغربی اور مشرقی زبان کے ہیں تو اسے پسندیدہ اور قابل توجہ، نیز ترقی و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس جگہ مقامی الفاظ کا استعمال ہوا ہو تو مسترد اور رجب پسندانہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے اگر مغربی نام رکھیں تو افتخار، اور اگر مقامی نام رکھیں تو شرمندگی اور پسماندگی کا احساس کرتے ہیں۔ سڑکوں، گلیوں، دکانوں، کمپنیوں، دواخانوں، لائبریریوں، کپڑوں اور دیگر چیزوں کے ناموں کو خواہ وہ ملکی میں بنی ہوں غیر ملکی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے راضی ہوں اور اس کو قبول کریں۔ سرتاپا مغربیت اور تمام نشست و برخاست، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں مغرب پرستی، فخر اور سربلندی نیز تمدن و ترقی کا باعث ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آداب و رسوم قدامت پرستی اور پسماندگی ہیں۔ ہر بیماری و علالت میں خواہ ملک کے اندر قابل علاج اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، بیرون ملک جانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹروں اور دانشور اطباء کی مذمت کرنی چاہیے اور ان کو مایوس کرنا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور ماسکو جانا قابل قدر فخر ہے، اور حج نیز دیگر متبرک مقامات کے لیے جانا قدامت پرستی اور پسماندگی ہے۔ اس چیز سے بے اعتنائی جس کے تعلق مذہب اور معنویات سے ہے روشن خیالی اور تمدن کی علامت ہے، اور اس کے مقابلے میں ان امور کی پابندی پسماندگی اور قدامت پرستی کی نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خود ہمارے پاس ہر چیز ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں تاریخی دور میں خاص طور پر حالیہ صدیوں میں ہر ترقی سے محروم کیا گیا ہے، اور خائن حکام مملکت اور خاص طور پر پہلوی خاندان نیز ملکی کامیابیوں کے خلاف تشہیراتی مراکز نے اور ہماری احساس کمتری نے ہم کو ہر ترقی کے لیے کوشش سے محروم کر دیا ہے۔ ہر قسم کے مال کا درآمد کرنا خواتین اور مردوں، خاص طور پر جوان طبقے کو مختلف قسم کی درآمداتی اشیاء، مثلا میک اپ کے وسائل، زینتی اور تجملاتی اشیاء اور بچکانہ کھیلوں میں مشغول کرنا، خاندانوں کو مقابلے پر مجبور کرنا اور زیادہ سے زیادہ اشیاء صرف کا محتاج بنانا جو خود غمنگیز داستانوں کا حامل ہے، اور بدکاریوں اور عیاشیوں کے اڈوں کو فراہم کر کے ان جوانوں کو تباہی کی جانب لے جانا جو سماج کے فعال فرد ہیں، اور اس قسم کی سوچی سمجھی دسیوں مصیبتیں ہیں جو ممالک کو پسماندہ رکھنے کے لیے ہیں۔ میں ملت عزیز سے ہمدردانہ و خادمانہ وصیت کرتا ہوں کہ اب جبکہ وہ بہت نمایاں حد تک بچھائے گئے جالوں سے نجات پا چکی ہے، اور موجودہ محروم نسل سرگرمی اور جدت و تکلیف پر کمر بستہ ہو گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے کارخانوں اور تیاروں کے ترقی یافتہ وسائل اور دیگر چیزوں کو، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایرانی ماہرین اپنے کارخانوں میں اس قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ان معمولی چیزوں کے لیے ہم سب نے مشرق یا مغرب کی جانب اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے کہ ان کے ماہرین انہیں چلائیں، لیکن اقتصادی ناکابندی اور مسلط کا دجن کے باعث خود ہمارے جوانوں نے ضرورت کے کل پرزوں کو بنایا اور باہر کے بنسبت کم قیمت پر پیش کر کے ضرورت کو برطرف کر دیا، اور ثابت کر دیا کہ اگر چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیدار و چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ مغرب و مشرق سے وابستہ سیاستداں شیطانی وسوسوں کے ذریعے آپ کو بین الاقوامی لٹیروں کی جانب نہ لے جائیں، اور آپ عزم بالجزم، سرگرمی و محنت اور لگن کے ساتھ غیروں سے وابستگیوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور جان لیں کہ آریائی اور عرب نسل امریکہ، روس اور یورپ کی نسلوں سے کم نہیں، اور اگر آپ اپنی خودی کو بحال کریں اور نا امیدی کو اپنے سے دور کر دیں، نیز اپنے علاوہ کسی غیر سے توقع نہ رکھیں، تو طویل عرصے میں ہر کام اور ہر چیز بنانے کی توانائی پیدا کر لیں گے۔ آپ سے شباہت رکھنے والے انسان جہاں تک پہنچے ہیں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، بشرطے کہ آپ خداوند عالم پر بھروسہ اور اپنی ذات پر اعتماد رکھیں۔ دوسروں سے وابستگی کو ختم کریں، شرافت مندانہ زندگی کے حصول اور غیروں کے تسلط سے باہر نکلنے کے لیے سختیوں کو برداشت کریں، اور ہر زمانے کی حکومتوں اور عہدیداروں کا فریضہ ہے کہ اپنے ماہرین کی قدردانی کریں اور مادی و معنوی تعاون سے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور استعمال کو وجود ملانے والی نیز تباہ کن اشیاء کی درآمد کو روکیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اسی پر قناعت کریں، یہاں تک کہ خود ساری چیز بنانے پر قادر ہو جائیں۔ میری جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے خواہش ہے کہ استقلال و آزادی اور انسانی اقدار کو تجملات، عیش و عشرت، بیراہ رویوں اور بدکاریوں کے ان نڈوں پر فدا نہ کریں جو مغرب اور وطن دشمن ایجنٹوں کی جانب سے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، خواہ سختیاں اور دشواریاں ہی برداشت کرنی پڑیں، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی تباہی اور آپ کو اپنے ملک کی سرنوشت سے غافل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ذخائر کو لوٹنے، استعمار کی زنجیروں اور وابستگی کی ذلت میں جکڑنے، آپ کی قوم اور ملک کو اشیاء صرف کا محتاج بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے، اور چاہتے ہیں کہ ان وسائل اور اس قسم کی اشیاء سے آپ کو پسماندہ اور انہی کی اصطلاح میں نیم وحشی باقی رکھیں۔ واو، ان کی اہم سازشوں میں سے ایک جس کا بارہا ذکر کر چکا ہوں، تعلیم و تربیت کے مراکز اور خاص طور پر یونیورسٹیوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صحیح ہے، کیونکہ ملکوں کا مستقبل فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ علماء اور دینی مدارس کے سلسلے میں ان کی روش یونیورسٹیوں اور ہائی اسکولوں کی روش سے مختلف ہے۔ دینی مدارس پر غلبے کے لیے انہوں نے علماء کو راستے سے ہٹانے اور ان کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی، یا ان کی سرکوبی، تشدد اور سخت توہین کی گئی تاکہ سماج میں وہ بے اثر ہو جائیں۔ رضا خان کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکلا، یا پھر تعلیم یافتہ طبقے یعنی آج کی اصطلاح میں روشن خیال لوگوں کو علماء سے الگ کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈوں، تہمتوں اور شیطانی سازشوں کے ذریعے، کہ اس پر بھی رضا خان نے عملی جامہ پہنانے کے لیے دباؤ اور سرکوبی کا سہارا لیا۔ اس کے بیٹے محمد رضا کے زمانے میں یہ عمل موذیانہ طور پر جاری رہا، لیکن تشدد و بربریت کے بجائے عیاری و مکاری کے سہارے۔ لیکن یونیورسٹیوں کے سلسلے میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے طور طریقے اور اقدار سے منحرف کریں، اور مشرق یا مغرب کی تہذیب کا دل دادا بنائیں، اور انہی کے درمیان سے ملک کے فرما رواں کا انتخاب کریں، اور ان کو ممالک کی سرنوشت کا حاکم بنائیں تاکہ ان کے ذریعے جو کچھ چاہتے ہیں انجام پا سکے۔ یہ لوگ ملک کو تباہی اور مغرب پرستی کی جانب لے جائیں، اور علماء دین اپنی گوشہ نشینی، غیر مقبولیت و بے بسی اور شکست کے باعث روک تھام نہ کر سکیں، اور تحت تسلط ممالک کو پسماندہ رکھنے اور کنگال بنانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں کے لیے کسی زحمت اور خرچ، نیز قومی معاشروں میں کسی شور و غل کے بغیر جو کچھ بھی ہے ان کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لہذا اب جب کہ یونیورسٹیوں اور دارالمعلمین کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ان کو پاک کیا جا رہا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ عہدیداروں کی مدد کریں، کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیں کہ یونیورسٹیوں کو منحرف کیا جائے، اور جہاں بھی انحراف نظر آئے فوری اقدام کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس اہم کام کو پہلے مرحلے میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جوانوں ہی کے طاقتور ہاتھوں سے انجام پانا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کو انحراف و گمراہی سے نجات دلانا ملک و ملت کی نجات ہے۔
میں سب سے پہلے تمام نوجوانوں اور جوانوں، پھر ان کے والدین اور ان کے دوستوں، اور اس کے بعد ملک کے ہمدرد روشن خیالوں اور حکمرانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ ملک کو اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے دل و جان سے کوشش کریں اور یونیورسٹیوں کو بعد کی نسل کی حوالے کریں۔ میں تمام آنے والی نسلوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ خود اپنی، عزیز ملک اور انسان ساز اسلام کی نجات کے لیے یونیورسٹیوں کو انحراف اور مغرب پرستی اور مشرق پرستی سے محفوظ رکھیں، اور اپنے اس انسانی اور اسلامی عمل کے ذریعے اپنے ملک سے بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو ختم کریں اور ان کو ہمیشہ کے لیے نا امید کر دیں۔ خدا آپ کا مددگار و محافظ ہے۔ مجلس شورائے اسلامی کے ممبران کا اپنے حلف پر باقی رہنا بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ایران و اسلام میں مشروطیت کے بعد مجرم پہلوی حکومت، خصوصاً اس محمد رضا کے فاسد دور میں، انہیں ناصالح و منحرف ممبران پارلیمنٹ کی وجہ سے مصائب و آلام اٹھائے، اور انہیں حقیر و ذلیل سامراجی نوکروں کے ذریعے ملک و ملت کو جاں فرسا مصیبتوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 50 برسوں میں پارلیمنٹ کی منحرف و بے دین مصنوعی اکثریت ایک مظلوم اقلیت کے لیے اس بات کا سبب بنی کہ برطانیہ اور روس اور حال ہی میں امریکہ نے ان خدا سے بے خبر و منحرف لوگوں کے ذریعے جو چاہا انجام دیا اور ملک کو تباہی و نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مشروطیت کے بعد سے رضا خان سے پہلے مغرب پرستوں، کچھ جاگیرداروں اور غاصب زمینداروں کی وجہ سے قانون شکنی ہوتی رہی۔ جب پہلے بھی حکومت آئی تو اس سفاک حکومت اور اس سے وابستہ لوگوں اور اس کے حلقہ بگوشوں کے ہاتھوں تقریباً کبھی بھی بنیادی آئین کی اہم دفعات پر عمل نہ ہوا۔ اب جبکہ پروردگار کی عنایت اور عظیم الشان قوم کی کوشش سے ملک کی سرنوشت لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور ممبران پارلیمنٹ خود عوام کے منتخب کردہ ہیں اور حکومت اور جاگیرداروں کی مداخلت کے بغیر خود عوام کے انتخاب کے ذریعے مجلس شورائے اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، تو اب امید ہے کہ ہر قسم کے انحراف کی روک تھام ہوگی، کیونکہ یہ افراد اسلام اور ملک کے مفاد کے خواہاں ہیں۔ موجودہ عوام اور آنے والی قوم کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے جذبہ اسلام و ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور میں ممبران پارلیمنٹ کے انتخابات میں ایسے افراد منتخب کریں جو اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے وفادار ہوں۔ ایسے افراد زیادہ تر معاشرے کے متوسط اور محروم طبقے کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ صراط مستقیم سے مغرب یا مشرق کی جانب منحرف نہ ہوں گے اور نہیں ان کا رجحان کسی انحرافی مکاتب کی جانب ہوگا۔ ایسے ہی تعلیم یافتہ، حالات حاضرہ اور اسلامی پالیسیوں سے واقف افراد کو مجلس کے لیے منتخب کریں۔ میں محترم علماء دین، خصوصاً مراجع اعظم سے وصیت کرتا ہوں کہ معاشرے کے مسائل خصوصاً صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ کے انتخابات میں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ رکھیں۔ آپ سب نے دیکھا اور نسل آئندہ سنے گی کہ مشرق و مغرب کے پیروکار سیاستدانوں نے علماء دین کو جنہوں نے بڑی زحمتیں اور تکالیف اٹھا کر مشروطیت کی بنیاد رکھی تھی سیاست سے نکال باہر کیا. علماء نے بھی سیاستدانوں سے دھوکہ کھا کر ملک اور مسلمانوں کے امور میں حصہ لینے کو توہین سمجھا اور میدان کو مغرب پرستوں کے حوالے کر دیا. اس طرح مشروطیت بنیادی آئین ملک اور اسلام پر ایسا ظلم کیا جس کی تلافی کے لیے ایک طویل مدت کی ضرورت ہے. اب جبکہ بحمداللہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اور ہر عوامی طبقے کی شرکت کے لیے آزاد فضا قائم ہو گئی ہے، اب کسی قسم کے عذر کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور اگر کسی نے مسلمین کے امور سے غفلت برتی تو وہ ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہوا. ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی توانائی اور اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرے. دو سامراجی بڑی طاقتوں سے وابستہ افراد، مغرب پرستوں اور مشرق پرستوں، اور عظیم مرتبہ اسلام سے منحرف لوگوں کے اثر و رسوخ کی سخت روک تھام کرے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور اسلامی ممالک کے مخالفین یعنی بین الاقوامی لٹیری بڑی طاقتیں دھیرے دھیرے چالاکی سے ہمارے ملک اور دیگر اسلامی ممالک میں گھسپیٹ کر کے خود اقوام کے بعد افراد کے ہاتھوں ملک و ملت کو اپنے استحصال کے جال میں پھانس لیتی ہیں. آپ کو ہوشیاری کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے اور دخل اندازی کی آہٹ ملتے ہی اس کا مقابلہ کریں اور ان کو مہلت نہ دیں. خدا آپ کا مددگار اور نگہبان ہے. موجودہ اور مستقبل کے ممبران پارلیمنٹ سے میری خواہش ہے کہ اگر خدا نخواستہ منحرف عناصر سیاسی چال بازی اور دھوکے بازی سے منتخب ہو جائیں تو مجلس ان کے تصدیق نامے کو مسترد کر دے اور اس کا موقع نہ دیں کہ ایک بھی اسلام سے منحرف و وابستہ اور تخریب کار شخص مجلس میں داخل ہونے پائے. میں ملک کی سرکاری مذہبی اقلیتوں سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ پہلوی حکومت کے عہد سے عبرت حاصل کریں اور اپنا ممبر پارلیمنٹ اس کو منتخب کریں جو اپنے مذاہب اور اسلامی جمہوریہ کا طرفدار ہو، عالمی لٹیری طاقتوں سے وابستہ نہ ہو، الہادی انحرافی اور اقتباسی مکاتب کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو. تمام ممبران پارلیمنٹ سے میری خواہش ہے کہ نہایت نیک نیتی اور بھائی چارگی کے ساتھ اپنے پارلمانی ساتھیوں سے سلوک کریں اور سبھی یہ کوشش کریں کہ قوانین خدا نخواستہ اسلام سے منحرف نہ ہوں. آپ سب اسلام اور اس کے آسمانی احکامات کے وفادار رہیں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے. میں محترم شورائے نگہبان سے، خواہ وہ موجودہ نسل سے ارتباط رکھتی ہو یا آئندہ نسل سے، چاہتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے اسلامی اور قومی فرض کو پوری تندہی اور طاقت کے ساتھ ادا کرے، کسی بھی طاقت سے متاثر نہ ہو، بلا جھجھک شریعت مطہرہ اور بنیادی آئین کے خلاف قوانین کی روک تھام کرے اور ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن پر کبھی احکام ثانویہ اور کبھی ولایت فقیہ کے ذریعے عمل ہونا چاہیے توجہ سے کام لے. شریف قوم کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تمام انتخابات میں، خواہ وہ صدر جمہوریہ کا ہو یا مجلس شورائے اسلامی کے ممبران کا یا قیادتی کونسل کا ہو یا مجلس خبرگان کا، ہر ایک میں شریک رہے اور جن کا بھی انتخاب ہو اس ضابطے کے مطابق ہو جو معتبر ہیں. مثال کے طور پر قیادتی کونسل یا قائد کے تعین کی کونسل کے ماہرین کے انتخاب کے لیے توجہ سے کام لے، کیونکہ اگر غفلت برتی اور ماہرین کو شرعی اصولوں اور قانون کے مطابق منتخب نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اسلام اور ملک کو ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے جن کی تلافی نہ ہو سکے، اور ایسی صورت میں سبھی خداوند عالم کے سامنے جواب دے ہوں گے، اور یہی حال عوام کا بھی ہے۔ اگر انہوں نے بھی امور مملکت میں حصہ نہ لیا تو ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں مراجع عظام، بڑے علماء، تاجر، کسان، مزدور اور ملازمین سبھی شریک ہیں، اور سبھی ملک اور اسلام کی سرنوشت کے ذمہ دار ہیں، خواہ موجودہ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ آئندہ نسل سے۔ اور بہت ممکن ہے کہ بعض مواقع پر شرکت نہ کرنا اور لاپرواہی سے کام لینا ایسا گناہ ہو جو گناہ کبیرہ قرار پائے۔ ہمیشہ مرض کے حملے سے قبل اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ پھر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا احساس ہم نے اور آپ نے مشروطیت کے بعد کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین علاج نہیں ہے کہ قوم پورے ملک میں ان کاموں کو جو ان سے متعلق ہیں اسلامی اصولوں اور بنیادی آئین کے مطابق انجام دے۔ صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ کے چناؤ کے وقت تعلیم یافتہ، مذہبی، حالات زمانہ پر وسیع نظر رکھنے والے، سامراج سے بے تعلق، تقوی اور اسلام نیز اسلامی جمہوریہ کے معتقد افراد سے مشورہ کریں۔ اسی طرح متقی نیز اسلامی جمہوریہ کے پابند عہد علماء اور مذہبی پیشواؤں سے بھی مشورہ کریں، اور اس بات پر توجہ دیں کہ صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں جنہوں نے معاشرے کے مستضعف و محروم لوگوں کی محرومیت اور ان کی مظلومیت کو محسوس کیا ہو، اور وہ ان کی فلاح و بہبود کی فکر میں ہوں۔ ان کا تعلق سرمایہ داروں، غاصب زمینداروں، اہل ثروت نیز لذتوں اور شہوتوں میں غرق اونچے طبقے سے نہ ہو، کیونکہ وہ محرومیت کی تلخی اور بھوکوں اور غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ شائستہ ہوں، اسلام کے پابند اور ملک و ملت کے ہمدرد ہوں، تو بہت سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ مسائل ہوں گے بھی تو حل ہو جائیں گے۔ انہی دو باتوں کو قیادتی کونسل یا قائد کے تعین کے لیے مجلس خبرگان کے انتخاب کے وقت خاص اہمیت کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ نیز خبرگان جن کا انتخاب قوم کے ذریعے ہوتا ہے نہایت توجہ سے انجام پانا چاہیے۔ اگر مجلس خبرگان کے افراد وقت کے مراجع اعظم، علماء کرام، ارباب فکر و دانش، اسلام کے مخلص و باوفا کی نگرانی میں منتخب ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیادت اور قیادتی کونسل کے لیے دیندار و مومن افراد منتخب ہو جائیں گے، اور ان کے انتخاب سے بہت سے مسائل کسی مشکل کے بغیر بطور شائستہ حل ہو جائیں گے۔ بنیادی آئین کی دفعہ 109 اور دفعہ 110 پر نظر ڈالنے سے مجلس خبرگان کے تعین میں قوم کی اور قائد یا قیادتی کونسل کے تعین میں ممبران کی بھاری ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ انتخاب میں ذرا سی غفلت اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران کو کتنا نقصان پہنچائے گی۔ چونکہ یہ کام اعلی اہمیت کا حامل ہے، لہذا معمولی غلطی کا احتمال ان کے دوش پر بہت بڑی مذہبی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ قائد اور قیادتی کونسل سے حال حاضر میں جبکہ سامراج اور اس کے پٹھو ملک و بیرون ملک سے اسلامی جمہوریہ یعنی در حقیقت اسلام پر حملہ آور ہیں، میری وصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام، اسلامی جمہوریہ، محروموں اور مستضعفین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، اور یہ خیال نہ کریں کہ قیادت بذات خود ان کے لیے کوئی تحفہ یا اعلیٰ عہدہ ہے، بلکہ یہ ایک عظیم اور خطیر فرض ہے جس میں خدا نخواستہ اگر خواہشات نفسانی کی وجہ سے کوئی لغزش پیدا ہوئی تو اس دنیا میں ابدی شرمساری اور آخرت میں بھی خدائے قہار کے غضب کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں خداوند احادی سے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ ہم کو اور آپ کو اس عظیم آزمائش میں سرخرو اپنے حضور میں قبول کر لے اور نجات دے، اور یہ خطرہ اسلامی جمہوریہ کے جمہوری سربراہوں، اعلی اور ادنا ذمہ داروں اور حکومتوں کے لیے ان کے منصب کے اعتبار سے ہر دور میں پایا جاتا رہے گا۔ لہذا انہیں چاہیے کہ خداوند عالم کو حاضر و ناظر اور اپنے آپ کو ہم وقت اس کے حضور میں تصور کریں۔ خداوند عالم ان سب کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ ہے اہم ترین امور میں مسئلہ قضاوت ہے، جس کا تعلق لوگوں کی جان مال اور ناموس سے ہے۔ قائد اور قیادتی کونسل کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار کے تعین میں جو ان کی ذمہ داری ہے، کوشش کریں کہ تجربہ کار، پابند عہد اور شرعی و اسلامی نیز سیاسی امور میں صاحب نظر افراد میں سے ہوں۔ میں اعلیٰ عدالتی کونسل سے چاہتا ہوں کہ فیصلوں کے کام کو جو سابق نظام حکومت میں افسوسناک اور غم انگیز رخ اختیار کر چکے تھے، سنجیدگی کے ساتھ نظم و ضبط عطا کریں، اور ان لوگوں کو جو لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں اور جو چیز کے ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی اسلامی انصاف ہے، اس اہم عہدے سے ہٹا دیں، اور بھرپور محنت و کوشش اور سنجیدگی کے ساتھ تدریجی طور پر عدلیہ میں تبدیلی لائیں، اور شرائط پر پورے اترنے والے قضات کو جن کی تعلیم و تربیت دینی مدارس اور خاص کر قم کے مبارک دینی مرکز میں فرض شناسی کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کو متعارف کرایا جاتا ہے، ان قضات کی جگہ مقرر کیا جائے جن میں اسلامی شرائط نہیں ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ بہت جلد پورے ملک میں اسلامی انصاف جاری ہو جائے گا۔ عصر حاضر اور آئندہ ادبار کے محترم قضات کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ ان احادیث کو مد نظر رکھیں جو انصاف کی اہمیت اور قضاوت کے عظیم خطرے کے بارے میں معصومین صلوات اللہ علیہم سے منقول ہیں، اور ان روایات کو بھی مد نظر رکھیں جو ناحق فیصلوں کے بارے میں آئی ہیں، پھر اس عظیم و خطیر کام کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس کا موقع نہ دیں کہ یہ منصب نااہل کے حوالے کیا جائے، اور وہ لوگ جو اس کام کی اہلیت رکھتے ہیں اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں، اور نااہل لوگوں کو موقع نہ دیں، اور جان لیں کہ اس عہدے کا خطرہ عظیم ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی عظیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی کے عہدے کو قبول کرنا اس کی اہلیت رکھنے والے کے لیے واجب کفائی ہے۔ تو مقدس حوضہ علمیہ کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے مخالفوں نے اسلام کو ختم کرنے پر کمر ہمت باندھ رکھی ہے، اور وہ شیطانی مقصد کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہی ہیں، ان کا ایک منحوس اور اہم مقصد اسلام نیز اسلامی مراکز کے لیے ایک خطرناک طریقہ دینی تعلیمی مراکز میں منحرف اور تخریب کار افراد کو داخل کرنا ہے۔ اس کا قلیل المدت بڑا خطرہ ان مراکز کو ناشائستہ اعمال اور انحرافی اخلاق اور روش کے ذریعے بدنام کرنا ہے، اور اس کا طویل المدت بہت ہی عظیم خطرہ ایک یا چند فریبی کا اعلیٰ عہدوں پر پہنچنا ہے، جن کا اسلامی علوم کی واقفیت کے ساتھ پاک دل لوگوں کے طبقے اور عوام کے درمیان اپنے آپ کو درو بافی کے ساتھ جگہ دینا، ان کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا، اور اسلامی مراکز، اسلامی عزیز اور ملک پر مناسب موقع پر مہلک وار کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سامراجی لٹیرے مختلف معاشروں میں قوم پرستوں اور بظاہر روشن خیالوں سے نام نہاد ملاؤں تک کو پروان چڑھاتے ہیں کہ انہیں موقع مل جائے تو سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہیں، اور بعض اوقات یہ لوگ 30-40 سال تک اسلامی روش، ظاہری تقدس یا پان ایرانزم اور وطن پرستی نیز دیگر ہیلوں کے ذریعے صبر و بردباری کے ساتھ عوام کے درمیان زندگی گزارتے ہیں اور مناسب موقع پر اپنے مشن کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری عزیز قوم نے انقلاب کی کامیابی کے بعد کی اس مختصر مدت میں مجاہدین خلق، فدائی خلق اور تودہ پارٹیوں جیسی مثالیں دیکھی ہیں۔ ضروری ہے کہ سب لوگ ہوشیاری کے ساتھ اس قسم کی سازش کو ناکام بنائیں، اور اس سے زیادہ ضروری دینی تعلیمی مراکز ہیں جن کو منظم اور پاک و صاف کرنے کا کام مراجع وقت کی تائید کے ساتھ محترم مدرسین اور تجربہ کار فضلاء کے ذمہ ہے۔ شاید یہ نظریہ کہ نظم بے نظمی میں ہے، انہی منصوبہ بندی اور سازش کرنے والوں کی منحوس تلقینوں کی کرشمہ سازی ہے۔ بہرصورت میری وصیت یہ ہے کہ ہر زمانے میں، خصوصاً عصر حاضر میں، جبکہ منصوبوں اور سازشوں میں سرعت و قوت پیدا ہو گئی ہے، دینی تعلیمی مراکز کو نظم و ضبط عطا کرنے کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عظیم الشان علماء و فضلاء اور مدرسین وقت صرف کر کے اور صحیح پروگرام کے تحت دینی تعلیمی مراکز اور خصوصاً قوم کے دینی تعلیمی مرکز اور دوسرے بڑے اور اہمیت رکھنے والے مراکز کو اس نازک وقت میں نقصان سے محفوظ رکھیں۔ ضروری ہے کہ علماء و مدرسین محترم فقہ و اصول اور فقاہت سے متعلق درس میں اپنے بزرگ علماء کے انداز درس کو ترک نہ کریں گے، کیونکہ یہی اسلامی فقہ کو محفوظ رکھنے کا واحد راستہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہر روز غور و فکر، بحث و مباحثہ اور جدت و تحقیق میں اضافہ کریں، اور روایتی فقہ جو بزرگوں کی میراث سے، اس سے انحراف نہ کریں، کیونکہ اس سے تحقیق و تدقیق کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، بلکہ انہی بنیادوں کو محفوظ رکھیں اور اس پر تحقیقات کا اضافہ فرمائیں۔ البتہ علوم کے دیگر شعبوں میں ملک اور اسلام کی ضروریات کے مطابق پروگرام تیار کرتے رہیں، اور اس شعبے میں شخصیتوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور اعلیٰ ترین علم جن کی عام طور پر تعلیم ہونی چاہیے اور جن کو سیکھنا چاہیے، اسلام کے معنوی علوم مثلا علم الاخلاق، تہذیب نفس اور عرفان ہے۔ خدا ہمیں اس سے نوازے۔ در حقیقت یہی جہاد اکبر ہے۔